بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصليه ونصلي على رسوله سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان شيخ العرب والعجم حضرت مولانا الشاه حكيم محمد اختر صاحب رحمت الله عليه کے اشعاره نصیحت برائے عاشق مجاز نصیحت برائے عاشق مجاز حضرت والا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مریض عشق مجازی نے اپنا اور ایک مریض عشق مجاز نے نظم میں اپنا حال تحریر کیا حضرت والا نے نظم میں ہی نصیحت تحریر فرمائی جو مندرجہ ذیل ہے مشورہ سن لے مجھ سے ہم نشین مشورہ سن لے مجھ سے دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں مشورہ سن لے مجھ سے حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں ہے فلک نوح پاتنگ ہے یہ زمین ہے فلک نوح پاتنگ ہے یہ زمین یوں حسی کرتے ہیں دل کو اندو
اندوگی معنی غمگین ہونا
ہے فلک نوح پاتنگ ہے یہ زمین ہے فلک نوح پاتنگ ہے یہ زمین یوں حسی کرتے ہیں دل کو اندو ہنسی کرتے ہیں دل کو اندوگی گل رخوں کو سمجھتا ہے جو گل ستاں گل رخوں کو سمجھتا ہے جو گل ستاں یہ رضا ہے خضا یہ خضا ہے
گل رخوں سے مراد ہے نامحرم عورتیں نامحرم عورتیں فرمایا کہ جو خوش شکل گل رخ لوگ ہوتے ہیں حسین عورتیں ہوتی ہیں انسان کا جو ہے اس کی طرف کشش بہت ہوتی ہے انسان کی شیطان کا جال ہے یہ پرکشش چہرے دکھا کر فرمایا کہ گورے گال اور کالے بال دکھا کر شیطان پہلے پل کرتا ہے یعنی کھینچتا ہے اور پھر گندگی کی گٹر لائنوں میں پش کر دیتا ہے پل پہ بلا کر پش کر دیتا ہے اور انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ حسن ہمیشہ رہے گا اس پر پاگل ہو جاتا ہے اور جب صورت میں تغیر آ جاتا ہے تو پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہاں دل لگایا تھا
گل رخوں کو سمجھتا ہے جو گل ستاں مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین دل حسینوں سے ہرگز لگانا اس بیابان کو تو مت سمجھ گل ستاں اس بیابان کو تو مت سمجھ گل ستاں ورنہ پچھتا آئے گا اے میرے مہربان ورنہ پچھتا آئے گا اے میرے مہربان اس بیابان کو تو جاؤ مت سمجھ گلستا ورنہ پچھتائے گا ہے میرے مہربان. خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر.
یعنی یہ حسین کی مٹی کے بنے ہوئے ہیں, مٹی کے گویا کھلونے ہیں, ہم بھی مٹی کے یہ بھی مٹی کے. خاک جب خاک پر فدا ہو جائے تو اس کا حاصل خاک یعنی مٹی ہوگی. مٹی بے قیمت ہوتی ہے. جب انسان انسان پر فدا ہو جاتا ہے دنیا کے لیے حسن پرستی میں عشق پرستی میں, تو اس نے اپنی مٹی کو مٹی کر دیا, ناقدرہ کر دیا, بے قدر کر دیا, بے قیمت کر دیا. اور یہی مٹی اگر اللہ پر فدا ہو جائے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو اس نے اپنی مٹی کو قیمتی بنا لیا.
خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر. خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر. رائے گا اس طرح زندگانی نہ کر. رائے گا اس طرح زندگانی نہ کر.
جہاں جہاں اپنی شہوت کا تعلق ہے کہ شہوت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس کو حلال جگہ پر صرف کرے, اور اگر حلال نہ ملے تو اس کے لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے حرام کی میں. جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں. تو فرمایا کہ اس میں صبر کی ضرورت ہے, صبر کرے. علیہ اللہ بکاف عبدہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. اور پھر یہ تمام جو خواہشات ہیں نفسانی خواہشات, اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بندوں کے لیے جنت میں جمع کر رکھی ہیں. دنیا میں صبر کرے, حرام مزہ نہ لے. جہاں تک اللہ نے جائز مزہ دیا وہ جائز مزہ خوب اٹھائے, لیکن حرام ایک بھی نہ کرے. تو جنت کے اندر تمام خواہشات بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں گے, تمام خواہشات بھی پوری فرمائیں گے. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو کچھ تم خواہش کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گا, اور جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا, اور اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ملے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جمع کر رکھی ہے جنت میں. اور ایسی ایسی چیزیں ہیں حدیث قدسی میں ہیں کہ جسے کبھی جس کسی آنکھ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوگی, کسی کان نے سنی نہ ہوگی, اور کسی قلب پر اس کا تصور گمان بھی نہ گزرا ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہیں. تھوڑے صبر کی ضرورت ہے, اپنی ناجائز خواہشات کو یہاں پورا نہ کرے. جنت میں کوئی قانون نہیں ہوگا, کوئی شریعت نہیں ہوگی. جو خواہش کرے گا وہ دنیا کا مزہ تو اس کے آگے کچھ بیچتا بھی نہیں ہے, جو جنت میں لازوال مزہ اس کو حاصل ہوگا. اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. تھوڑے صبر کی ضرورت ہے.
خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر. خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر. رائے گا اس طرح زندگانی نہ کر. ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے, ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے, جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے, جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے. ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے, جس نے دل دیا ان کو بے چین ہے. مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, دل حسینوں سے ہرگز لگا.
صبح کوئی خواب دیکھا کہ ایک الماری ہے, اس میں سے جو ہے وہ کھولا اس کو تو اس میں سے جیسے کتابیں آگے رکھی ہیں اور پیچھے جس سے جو ہے چار اعمال کے ایک بنڈل جو ہے وہ آگے کو آنا چاہ رہا ہے. وہ خواب میں ہی مجھے خیال ہوا کہ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ چار اعمال جو ہمارے حضرت نے خاص فرمائے اس میں اس کا بیان رہ جاتا ہے. تو یہ لگا کہ یہ بار بار اس کی تکرار ہونی چاہیے. ہمارا سبق بھی یہی تھا, حضرت والا رحمہ اللہ ہم سے بار بار ان چار اعمال کے تکرار کرواتے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ جو شخص ان چار اعمال پر عمل کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ چار اعمال جو ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں حقیقت میں, ان سے بچنا جو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ان اولیاؤہ الا المتقون, کہ میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی, یعنی میرا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. اس میں وظائف کی کثرت یا نوافل کی کثرت کا کوئی شرط نہیں ہے کہ نوافل بہت کثرت سے پڑھتا ہو یا کثرت ذکر کرتا ہو, بلکہ گناہ سے بچنے پر اللہ کی ولایت موقوف ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مجدد تھے, بڑے بڑے علماء نے ان کو مجدد مانا ہے اور خاص طور سے نگاہوں کی حفاظت کا جو مضمون ہے وہ ہمارے حضرت ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت تک پھیلایا اور پہنچایا. اور ایک بہت بڑا فتنہ تھا وہ, چونکہ مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسا کام لیتے ہیں کہ جو شریعت کا کوئی حکم امت کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات علماء کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے. تو اس کو مجدد یاد دلاتا ہے, مجدد کار تجدید کرتا ہے, کوئی چیز ایجاد نہیں کرتا, نئی شریعت ایجاد نہیں کرتا بلکہ تجدید کرتا ہے. تو شریعت کے جو احکام امت بھول جاتی ہے اس کو یاد دلاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے نظر کی حفاظت کا مضمون بار بار بیان فرمایا. حضرت والا رحمہ اللہ کی ساری عمر مبارک اسی ایک مضمون پر خاص طور سے جو ہے وہ اہمیت رہی حضرت کے بیانات کے اندر, اور اس کو انتہائی اہتمام کے ساتھ حضرت والا نے بیان فرمایا. بلکہ بعض اوقات ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر تم ایک ہی کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی تمام نامحرموں سے حفاظت کر لو تو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. مرد عورتوں سے اور عورتیں نامحرم مردوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو پست کر لیا کریں نامحرموں سے. اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, آگے یہی اس آیت کا ایک جز اور بھی ہے کہ یہ مومنات کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, عورتوں کے لیے بھی کہ نامحرم مردوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھیں. اور حفاظت کے انعام کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. اسی طرح وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کے بعد بھی وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور فرمایا کہ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, کہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے, پاکی کی چیز ہے. أَزْكَى اس میں تفضیل ہے, سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے یہ انگریزی میں اگر سمجھیں تو یہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی, أَزْكَى لَكُمْ, یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. تو یہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے تقریباً ساری عمر رو رو کر اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے, اور اس کا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے, ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نظر کا تیر جو ہے, یہ نظر ایک تیر ہے, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور وہ بھی زہر میں بجھا ہوا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے تیر لگ جائے زہر میں بجھا ہوا تو جہاں بھی لگے گا لیکن پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اس کا. اسی طرح سے یہ نگاہ خراب کرنے سے شیطان کا یہ تیر جو ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے, اس کا زہر آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر جاتا ہے, اور دل چونکہ خون کا پمپنگ اسٹیشن ہے تو یہ تمام زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. یعنی کہ اس انسانی موت تو عام زہر سے واقع ہوتی ہے اور یہ روحانی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ آنکھوں کا جو تیر ہے زہر میں بجھا ہوا, اس سے روحانی موت واقع ہو جاتی ہے, ایمان برباد ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ من ترکہ مخافتی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے, اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی, ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, میں اس کے ایمان کو, اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اس کی حلاوت اپنے قلب میں موجود پائے گا, حلاوت اس کے قلب میں موجود ہوگی, وہ واجد ہوگا, حلاوت موجود ہوگی. احساس نہیں فرمایا کہ وہ محسوس کرے گا, بلکہ فرمایا پائے لے گا اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے اگر ہم اس کی قدر کریں, کہ حلاوت ایمانی وہ نعمت ہے جس کی برکت سے زندگی میں لطف آ جاتا ہے, عبادات میں لطف آ جاتا ہے, مزہ آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو پھر کبھی واپس نہیں لیتے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا بادشاہ ہے کوئی, اگر وہ کوئی انعام کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں, وہ کسی کو انعام عطا فرمائے جبکہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی کا اندیشہ بھی نہیں کر سکتے اور ان کے خزانے بھی لامحدود ہیں, تو وہ جب چیز عطا فرمائیں گے نعمت عطا فرمائیں گے تو پھر وہ کبھی واپس نہیں لیں گے, اور جب واپس نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی, حلاوت کے ساتھ ہوگی, پر حلاوت ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا, پر حلاوت ایمان کے ساتھ وجدانی کیفیت میں جائے گا, کیونکہ وہ واجد ہو گیا اور حلاوت ایمانی موجود ہو گئی. اسی لیے محدثین نے فرمایا وفی اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ, اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ اس کی اچھی موت ہوگی. اور بعضوں کا خاتمہ خراب ہو گیا جنہوں نے بہادری دکھائی کہ ہم تو دیکھ لیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں محسوس ہوتا, ایسی باتیں کرتے ہیں مولوی اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے حضرت نے اول تو اس کو کھول کھول کے شریعت اور سنت کے مطابق اس کو ثابت کر دیا, قرآن پاک کی آیت سے بھی اور حدیث میں بھی, بخاری شریف کی حدیث ہے زین العین النظر, کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے, زنا. میرے شیخ فرماتے تھے جو آنکھوں کا زنا کرے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے, کیسے دنیا میں چین پا سکتا ہے. اور فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھنے والا ہے اور جو دکھانے والا, یا جو دکھانے والی ہے یا دکھانے والا ہے, سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے لعنت کی بدعا فرمائی. اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں, اور ایک لمحہ بھی اللہ اپنی رحمت کے سائے سے ہمیں نکلنے نہ دیں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کا یہ انعام حسن خاتمہ کی بشارت ہے, جو نظر کی حفاظت کر لے گا وہ یقیناً اللہ والا ہو جائے گا. فرماتے تھے کہ اس زمانے میں تو یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے کہ بے پردگی بڑھ گئی ہے, جگہ جگہ بے پردگی ہے, پھر خاص طور سے اب جب سے یہ اسمارٹ فون آ گیا ہے, کیبل آ گیا ہے, یہ تو ٹی وی کا بھی باغ ہے, ٹی وی کو پیچھے چھوڑ دیا. جبکہ ٹی وی ایجاد ہوا تھا تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ اس کو سانپوں کا پٹارا فرماتے, سانپوں کا پٹارا ہے. تو یہ اب تو اس کا باب آ گیا, کیبل ہر وقت جو ہے وہ فن چینل لگے ہوئے ہیں اور انٹرٹینمنٹ لگی ہوئی ہے اور یہ سب چیزیں لگی ہیں, اسمارٹ فون میں جب چاہے پام سینما ہے یہ, جب چاہے جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے انسان, تو اس سے حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے اور ایمان برباد ہو جاتا ہے. دنیا میں تو ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں, تو یہاں پر اللہ اور رسول کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے, اپنی معرفت کے لیے, اپنی محبت کے حصول کے لیے. چند دن کا یہ امتحان ہے, اس میں جو پورا اترے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت عطا فرمائیں گے. بس دنیا میں گناہوں پر صبر کرنا ہے. حلال مزہ, جائز مزہ منع نہیں ہے, جائز جتنی حدود ہوں اس کو استعمال کر لے, مزہ لے لے, مٹھائی بھی کھائے, انڈا بھی کھائے, مرنڈا بھی پیئے. اللہ نے جتنا دیا ہے جائز حدود میں وہ گزارے زندگی, نعمت کا مزہ لے, لیکن حرام ایک بھی نہ کرے. حرام کرنا جو ہے وہ بہت سخت خطرناک ہے, اللہ کو ناراض کرنا بہت بہت ہی برا ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے, من عارض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, جس نے میری یاد سے اعراض کیا, یعنی جو میں نے نصیحت کی ہے اس کے خلاف چلا, نافرمانی کی, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا, چین نہیں ملے گا, تلخی ہی تلخی ہوگی. اگرچہ مال بھی ہوگا, اگرچہ اولاد بھی ہوگی, اگرچہ ارد گرد بینڈ باجے بھی ہوں گے, لیکن دل غمگین رہے گا, دل پشمردہ رہے گا, افسردہ رہے گا. اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے, خالق خوشی کو ناراض کیا ہوا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے, آسمان والے کے ذمے ہے کہ وہ زمین والے کو خوش رکھے. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کریں, پھر اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں ہم پر برسا دیں گے, برکت بھی دیں گے, مال بھی دیں گے, وسعت بھی دیں گے, اولاد بھی دیں گے, خوشی بھی دیں گے. اور اگر غم کے حالات پیدا بھی ہوں گے تو غم نہیں آئے گا, ارد گرد رہے گا, دل میں داخل نہیں ہوگا. میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے, فرماتے ہیں کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. ارد گرد خار ہوتے ہیں لیکن پھول جب کھلتا ہے کیسی نزاکت اس میں ہوتی ہے, کیسی خوش رنگ ہوتا ہے, کیسا خوشبودار ہوتا ہے. اگرچہ کانٹوں میں ہے اور نیچے کھاد سڑی ہوئی ہے, لیکن پھول کیسا خوشبودار ہوتا ہے. تو اسی طرح سے خدا تعالیٰ دل کو پھول کی طرح رکھتے ہیں, نازک خوشبودار, اللہ کی خوشبو سے مست ہوتا ہے وہ, خوشبو الہی سے وہ مست رہتا ہے, عشق الہی سے مست رہتا ہے. ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہتا ہے, خوش رہتا ہے, ارد گرد چاہے کیسے بھی حالات ہوں. میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی عجیب مثال دی تھی, فرمایا کہ دیکھو سوئٹزرلینڈ میں گھڑی بنتی ہے واٹر پروف, سوئس گھڑیاں مشہور ہیں, تو سوئس کمپنی کے دعوے ہوتے ہیں کہ اس گھڑی کو آپ 100 میٹر گہرائی میں لے جائیں پانی اس میں داخل نہیں ہوگا. کوئی گھڑی کا دعویٰ ہوتا ہے 200 میٹر, کوئی 500 میٹر بھی, کہ 500 میٹر گہرائی میں لے جائیں پانی اس میں داخل نہیں ہوگا, ایسی واٹر پروف. تو فرماتے تھے جب مخلوق کو خدا تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ پانی کے اندر گھڑی, ارد گرد پانی ہے لیکن گھڑی میں داخل نہیں ہوتا, تو خالق کو یہ قدرت نہیں ہو سکتی کہ ارد گرد مصیبت اور حالات اور سارے مسائل ہوں لیکن دل مطمئن رکھے اللہ تعالیٰ. اصل تو دل سے ہے خوشی, دل میں خوشی نہیں تو پھر کہیں خوشی نہیں. تو دل کو اللہ تعالیٰ خوش رکھنا جانتے ہیں, لیکن اسی کو خوش رکھتے ہیں جو اپنے مالک کو 100% خوش رکھتا ہے, 100% ان کی نافرمانی سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نظر کی حفاظت کی خاص طور سے, اور جتنے نامحرم رشتے دار ہیں ان سے بھی, اور جو اجنبی بازار میں چلنے پھرنے والے اپنے کام کاج کے دوران واسطہ پڑتا ہے ان سے بھی نظر کی حفاظت رکھیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ 3 طرح کی حفاظت ضروری ہے, عیناً قلباً اور قالباً, نگاہوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے جسم کو بھی بچانا ہے اور دل کو بھی بچانا ہے, تب یہ دوری کامل ہوگی, تب یہ حفاظت کامل ہوگی. اب نظر تو ڈال نہیں رہے لیکن دل ہی دل میں حسینوں کا تصور لیے بیٹھے ہیں, تو یہ دل کا زنا ہوگا, تو دل بے چین رہے گا اور دل برباد ہوگا اور معیشت تلخ ہو جائے گی. اسی طرح سے جسم قریب رہے گا تو ضرور مبتلا ہو جائے گا. آگ کے قریب رہتا ہے تو حرارت اس کی ضرور آتی ہے, تو اگر آگ سے دور رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. تو تینوں طرح کی دوری اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے نامحرم رشتہ دار ہیں, کزنز ہیں, ان سے پردہ ہے, اور مامی سے پردہ ہے, اور چاچی سے پردہ ہے, اور بھابھی سے پردہ ہے, سالی سے پردہ ہے, اور اسی طرح عورتوں کے لیے خالو سے, جیٹھ سے, دیور سے, اور پھوپھا سے, ان سے پردہ ہے, اور تمام کزن سے پردہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کے حدود ہیں, ان کے قریب بھی مت جاؤ, دور دور رہو ان سے. اس لیے کہ جو سرحد کے قریب رہتا ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. جب کوئی دشمن ملک حملہ کرتا ہے تو سرحدیں خالی کرا لی جاتی ہیں تاکہ اس کے حملے کا نقصان نہ ہو. تو اس لیے قریب رہنے والے سرحدوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور دور رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بھائی دل کی بھی حفاظت اس میں بیان ہو گئی کہ دل میں بھی حسینوں کا تصور نہ رہے, تب تو بات ہے, ورنہ فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ دل کے زنا جو ہے زیادہ خطرناک ہے. دونوں چیزیں مہلک ہیں, لیکن دل برباد ہو گیا تو سبھی کچھ برباد ہو گیا. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. دل بیاباں ہو جاتا ہے جب دل غمزدہ اور افسردہ ہوتا ہے, تو قورمہ بریانی بھی مزے کا نہیں لگتا, مٹھائی بھی اچھی نہیں لگتی, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب دل غمگین ہوتا ہے. تو دل برباد ہو جاتا ہے, دل بیاباں ہو جاتا ہے, معیشت تلخ ہو جاتی ہے, غم ہی غم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسری چیز بھائی, یہ تو باطنی اسٹرکچر ہے ہمارا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ, چونکہ یہ مشکل کام ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ چونکہ مشکل کام ہے, کیونکہ جگہ جگہ بے پردگی ہے, اور یہ موبائل فون اور کیبلوں کی وجہ سے اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے نظر کی حفاظت. تو فرمایا کہ جو ہے یہ جو آدمی مشکل کام کر لے گا تو پھر اس کو باقی دین کے کام آسان ہو جائیں گے. ہر چیز کا اس کو, چونکہ دل پاک ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ اگر تم سے حیا ہی جاتی رہے پھر جو جی چاہے کرو. یعنی کہ حیا ایسی چیز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے, جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے, جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں, جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں. تو حیا بنیادی جز ہے ایمان کا. تو فرمایا کہ یہ حیا کے خلاف ہے کسی کی بیٹی, کسی کی پھوپھی, کسی کی چاچی, کسی کی مامی کو دیکھنا, یہ حیا کے خلاف ہے. کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک شعر جو ہے میری نصیحت کا اور عبرت کا جو ہے سبب بن گیا. فرماتے ہیں کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کانپ گیا. اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کانپ گیا. جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. بلکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سب مخلوق, سب عورتیں آدم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں, پیغمبر کی بیٹیاں ہیں, ان کو دیکھنا کیسے جائز ہوگا. جہاں دیکھنا اللہ نے جائز کیا ہے وہاں دیکھو, حلال نعمت کو دیکھو, جتنا جی چاہے دیکھو. بلکہ بیویوں کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا رات کو اور تہجد سے بڑھ کر اس میں ثواب ہے, صدقہ ہے, تہجد سے بڑھ کر ثواب ہے اس میں. بیوی کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا سنت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حلال مزے رکھے ہیں, حلال مزہ اٹھاؤ, لیکن پرائی چیز کو مت دیکھو, دوسروں کی غیرت کو مت دیکھو. اور اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بیٹیوں کو بھی پردے کی توفیق دے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرعی پردے کی توفیق دے. تو یہ دو چیزیں تو یہ باطنی اسٹرکچر کی ہیں, اور دو چیزیں ظاہری ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے. ایک مٹھی سے کم پر کترانا, چاہے وہ ایک چاول بھی کیوں نہ ہو, یہ حرام ہے. اور چاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ, چاروں امام جو فقہ کے ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈالی رکھنا واجب ہے. اور اس سے اپنی ایک مٹھی ہو, بچے کی نہ ہو, حجام کی نہ ہو, اپنی مٹھی سے اس کو دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, اور تھوڑی کے نیچے سے, جو تھوڑی کے اوپر سے پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں ان کی داڑھی کم رہ جاتی ہے, شرعی نہیں رہتی داڑھی, سنت کے مطابق نہیں رہتی. یہ تھوڑی کے نیچے سے ہم اپنی ایک مٹھی کو پکڑیں پھر اس کو کاٹ دیں. تو یہ سنت کے مطابق داڑھی ہو جاتی ہے اور اس کا رکھنا واجب ہے اور اس کا کترانا جبکہ وہ ایک مٹھی سے کم ہو, کسی کی اگتی نہیں ہے ایک مٹھی سے زیادہ, ایک مٹھی بھی نہیں ہوتی, قدرتی طور پر مٹھی سے کم ہے, تو اس کو سیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اس کی یہی داڑھی جو ہے یہ شرعی داڑھی ہے, اس کو کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس کو اختیار نہیں ہے اس سے بڑھانے کا, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, مگر اس کو کاٹے نہیں, اس کو سیٹنگ نہ کرے. تو اس طرح سے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ظاہری میں, ظاہر کام میں ایک داڑھی رکھ لے, اور چوتھا کام ٹخنوں سے اوپر رکھے پاجامہ, پتلون, لنگی, جو بھی لباس یا جبہ ہو یا چادر ہو, جو بھی لباس اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس کو ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھے, کیونکہ ٹخنے ڈھانکنا بھی حرام ہے, بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس پر دوزخ کی وعید بھی ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور سب مردوں کو اپنے ٹخنوں کو جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں, دو حالتوں میں ٹخنا کھلا رکھنا ہے, جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوئے ہوں, دونوں حالتوں میں اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور بہت سی احادیث آئی ہیں ٹخنا ڈھانکنے سے متعلق, اس میں وعیدیں ہیں, اور جو ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ٹخنا ڈھانکنے والے پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرماتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ٹخنے ڈھانکنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے, اللہ کی محبت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے فرمایا ہے کہ ٹخنا ڈھانکنے والا جو ہے وہ دوزخ کے عذاب میں جلے گا, یعنی جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں اعمال پر بھی جو ظاہری ہیں اور دو اعمال جو باطنی بیان ہوئے, ان پر بھی اور پوری شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ان چار اعمال پر ہمارے حضرت نے فرمایا, اور یہ بھی ایک کان کھول کر سن لے ہم لوگ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہمیں نماز روزہ کرنا بس یہ کافی ہے, اتنا دین ہمارے لیے کافی ہے, اس سے زیادہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کچھ ضروری نہیں. بھائی ایک تو عقل سے سوچے انسان کہ اتنا بڑا قرآن پاک اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے, کس کے لیے نازل فرمایا ہے, اس میں اتنی ساری نصیحتیں ہیں, اور اپنے قلب کو پاک کرنے کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ اپنے قلب کو پاک کرو, تزکیہ کرو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ فرماتے ہیں کہ بامراد ہو گیا وہ شخص, فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا, اپنے قلب کو پاک کر لیا بری بری عادتوں سے, تکبر سے, عجب سے, بدگمانی سے, بد نگاہی سے اور حسد سے, یہ سب برائیاں ہیں باطنی. تو قد افلح من زکاہا, فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. وقد خاب من دساہا, نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نہیں کرا ہے. تو یہ سب باتیں قرآن پاک میں ہیں اور ان کا کرنا فرض ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ولی اللہ بننا بھی فرض عین ہے. یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم نے نماز روزہ کر لیا اللہ کا ولی نہ بنے تو کوئی بات نہیں. نہیں, اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, جگہ جگہ, سینکڑوں جگہ, یعنی متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, یعنی گناہ سے بچو اللہ سے ڈرو, گناہ سے بچو اللہ سے ڈرو, جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذمے فرض ہو گیا معلوم کرنا کہ کون کون سے گناہ ہیں, یہ کون سی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے, کس چیز سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا. تو سب قرآن و حدیث میں موجود ہے. تو جب ہم معلوم کریں گے اور اس سے بچیں گے تو ہم اللہ کے ولی ہو جائیں گے. اور جب اتق اللہ فرمایا, تقوی تو فرض عین ہو گیا, جب فرض عین کو ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ کے ولی بن جائیں گے. اور اللہ کا ولی بننا اسی طرح سے فرض عین قرار پایا کہ جب تقوی اختیار کرنا فرض ہے, مقدمہ فرض کا مقدمہ ہو, فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے, تو تقوی اختیار کریں گے اللہ کی ولایت مل جائے گی. تو اس طرح سے اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے. وہ محنت اور کوشش کریں, اور اس کا آسان طریقہ, بہت ہی آسان اور مزیدار اور لذیذ طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جو ہے صحبت اختیار کی جائے جس سے مناسبت ہو, جس سے دل ملتا ہو, جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو, اور اچھے اخلاق آتے جائیں, برے اخلاق چل جاتے جائیں, اور اپنی آخرت کی طرف فکر پیدا ہو جائے تو پابندی کے ساتھ جو ہے اس کی صحبت میں جانا آنا رکھے، انشاءاللہ تعالی تھوڑی دن میں اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور اس کو اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی. جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اطاعت بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا فی صخرة لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس کائنا ما کان. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر کوئی عمل کرے جس میں نہ تو دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان، یعنی بالکل چھپا ہوا ہو، اس کے نیک عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی، خواہ وہ عمل کسی قسم کا بھی ہو. یعنی اگر خدا نہ خواستہ برا عمل کرے گا اور باز نہ آئے گا اور توبہ بھی نہیں کرتا، باز بھی نہیں آتا، شرم بھی نہیں کرتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے برے عمل کی وجہ سے رسوا کر دیتے ہیں، چاہے وہ برا عمل کیسے ہی چھپ کے کرے. اور اسی طرح اس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. جو آدمی چھپ کر نیکی کرنا چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، اخلاص سے عمل کرنا چاہتا ہے اور چھپ کر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو مخلوق پر ظاہر کر دیتے ہیں، اس سے اس کی عزت ہوتی ہے اور محبوب بنا دیتے محبوب ہو جاتا ہے لوگوں میں. اس سے یہ نصیحت مراد ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کرے، کیونکہ لوگوں کو دکھانے سے مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں میں نیک مشہور ہو جاؤں. تو اس کو ایسا کرنے سے جو ہے شرک، یہ اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے. مخلوق کے لیے کام کرنا اخلاص کے خلاف ہے اور ایسا عمل پھر قبول نہیں ہوتا اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے. تو اب دل کو تسلی دینے کے لیے یہ حدیث ہے کہ آپ یہ فکر نہ ہم نہ کریں کہ مخلوق ہمیں دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مخلوق میں اس کی نیکی کو ظاہر کر دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں ہیں. سلام کرنا مسلمان کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہجرت مدینہ طیبہ کے سلسلے میں مدینہ کے لوگ بخیال آپ کی تشریف آوری کے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کی راہ پر آتے اور دوپہر کے قریب لوٹ جاتے. جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے، اس روز بھی انتظار کر کے لوٹ گئے تھے کہ یک بارگی ایک یہودی نے ایک ٹیلے پر سے آپ کی سواری دیکھی اور چلا کر ان پھرنے والوں سے کہا، یا معاشر العرب ھذا جدکم، یعنی اے گروہ عرب، یہ تمہارا حظ یعنی خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا. وہ لوگ پھرے اور آپ کے ساتھ ہو کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. اہل مدینہ کی اس روز کی خوشی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھیں، طلع البدر علینا ان ثنیات الوداع، یعنی ہم پر بدر نے طلوع کیا ثنیات الوداع سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر شکر کرنا فرض ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنے والا رہے. ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ علی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ بلوغ سے لے کر آج تک ہم سے جو کوتاہی ہوئی, جو غفلت ہوئی, جو گناہ ہوئے, اے اللہ آپ ہم سے زیادہ ہم کو جانتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے رحیم و کریم مالک, اے غفور اے غفور اے غفور, یا غفار یا غفار یا غفار, یا اللہ بڑے بخشنے والے ہیں. اللہ اپنے فضل سے ہمارے ہر ہر گناہ کو معاف فرما دے, چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, جان کے کیا ہو انجانے میں کیا ہو, اے اللہ چھپ کر کیا ہو یا علانیہ کیا ہو, اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو, پہلے کا ہو آخر کا ہو, اے اللہ ہر قسم کے گناہ کو صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما دیجئے. پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے 100% اجتناب اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, ہماری آخرت بھی بنا دیجئے. اللہ ہمیں جائز دنیا بھی خوب عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے, وسعت عطا فرما دیجئے, کشادگی عطا فرما دیجئے. اللہ 100% حلال اور آسان اور بابرکت روزی نصیب فرمائیے. ہر مسلمان کو اللہ 100% حلال بابرکت اور آسان روزی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حرام کے ایک لقمے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ حرام کے لقمے سے بھی ہماری حفاظت فرما. یا اللہ 100% حفاظت فرما. اللہ ہماری ملکی معیشت کو مضبوط فرما دیجئے, سود سے پاک فرما دیجئے, رشوتوں سے پاک فرما دیجئے, عدل و انصاف اور امن و امان نصیب فرما دیجئے, بدکاری اور فحش فحاشی کے اڈوں کا خاتمہ فرما دیجئے. اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے. اللہ مظلوم کی مدد فرما دیجئے. ہمارے ایک بھائی بہت مظلوم ہیں, ظالموں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دیں. اللہ ظالموں کو مغلوب کر دیں. اے اللہ مظلوم کی مدد فرما دے. جلد از جلد ان کو ظالموں کے پنجے سے چھڑا کر رہائی نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ خوشیاں عطا فرما دے, سکون عطا فرما دے, چین نصیب فرما دے, اپنی 100% اطاعت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی نافرمانی سے 100% حفاظت فرما دے, 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے. جو بھائی جس میں جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقصد حسنہ ہے, جائز مقصد ہے, اے اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اور اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ اور جو کچھ بھی اے اللہ جتنا مانگا وہ بھی عطا فرما دے, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے کریم مالک اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے, اپنے لامحدود خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرما دے. اللہ ہر مسلمان کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جنت میں محشر میں اور جنت میں اپنے بزرگوں کے ساتھ دخول اولی نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.